رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ فکر کرتے رہتے ہیں اللہ کی اس خلقت کے اندر، یہی آسمان اور یہ زمین، اس میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا، اور پھر یہ جملہ بھی کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یقیناً یہ سب کچھ جو تو نے خلق کیا باطل نہیں ہے، کوئی ہدف ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، اور تو نے جو خلق کیا ہے یقینی طور پہ اس میں کوئی بڑی مصلحت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ فقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں بچا کے رکھ عذاب نار، وہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے۔ بات ایمان کی چل رہی ہے، آیت ہم نے یہ والی پڑھی ہے کہ جو خلقت زمین اور آسمان پر بات کر رہے ہیں، سب سے بڑا ایمان کی طرف پہنچنے کا ذریعہ وہ آسمان اور زمین پر موجود اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ ان نشانیوں پہ جتنا غور کریں گے کہ جو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا ہے، آپ میں سے کتنے ہیں، آپ کو سوچئے، آپ خود اپنے آپ کو جواب دیجئے، مجھے نہیں، کہ جنہوں نے، جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہو، جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے کیوں خلق کیے ہیں، یہ شب و روز اللہ نے کیوں خلق کیے ہیں، یہ ان کے اختلافات میں کیا ہے، یہ ستارے، یہ سیارے اللہ نے کیوں خلق کیے ہیں، یہ اللہ نے یہ سب، یہ خلقت، یہ کائنات کی خلقت ہوئی کیوں ہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو اولی الالباب، یعنی جیسے ہی آپ صاحب عقل ہوتے ہیں نا، پہلا سوال ہی اٹھنا چاہیے۔ اگر ابھی تک آپ کی زندگیوں میں سوال نہیں اٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے عقل کے کسی بھی مرحلے کو ٹچ نہیں کیا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ میرا نہیں کہنا، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ یتذکرون، یتدبرون، یا اولی الالباب، یعقلون، یا اولی الالباب، یتدبرون، یا اولی الالباب۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ۔ یعنی جو آدمی عقل کا استعمال نہیں کر رہا، خدا فرماتا ہے کہ تم ابھی تک اولی الالباب میں سے ہی نہیں ہو۔ جو میں کسی اور طرح سے سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ ایک دن باہر نکلیں، صبح سو کے اٹھیں آپ باہر نکلیں اور دیکھیں کہ آسمان کے اوپر سورج گول ہونے کے بجائے ٹیوب لائٹ کی طرح ہو گیا۔ ایک دن آپ اٹھے، آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا سورج گول ہونے کے بجائے، سورج جو پہلے گول نظر آتا تھا، اب یہ ٹیوب لائٹ کی طرح نظر آ رہا ہے لمبا۔ اب آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا، تبدیلی آ گئی ہے، کچھ ہونے والا ہے، قیامت قریب ہے، مختلف باتیں، کوئی بہت بڑی نشانی نظر آ گئی اللہ کی۔ یعنی کوئی تبدیلی آپ دیکھیں تو شاید آپ متوجہ ہوں، یار یہ کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، جبکہ قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی تبدیلی کے بعد نہیں کہنا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، آپ ابھی ہی کہیں گے یار یہ اللہ نے کیا چیزیں خلق کی ہوئی ہیں، آپ ابھی کیوں نہیں اس طرح سے سوچتے، نہیں سوچتے، آپ کو ابھی اس طرح سوچنے کا، موجودہ نظام میں ہم نے کہا آپ سے کہ سوچنے کا عمل ہی ختم کروایا آپ سے، اس موجودہ نظام میں آپ سے سوچنے کا عمل ہی تو ختم کروایا ہے، آپ سے آپ کی عقل کا استعمال ہی تو ختم کروایا ہے۔ کسی نے کہا کہ عقل سے کیا مراد ہے، عقل کا کیا کام ہے، صاحب عقل ہونے کی دلیل کیا ہے، تو پوچھا کہ اللہ کی عبادت، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان اللہ کی عبادت کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ کرے، کہا یعنی صاحب عقل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. یعنی جب آپ عقل کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جواب انبیاء اور ائمہ سے یہی ملے. قرآن بھی آپ کو یہی کہے کہ صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو جنت کے لیے کام کرتے ہیں جہنم سے بچتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بات مل جائے ہمیں بھی لا کے دکھائیے گا. مسلسل صاحبان عقل ان کو کہا گیا ہے, اور خلقت کے اندر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے. ہم سب ابھی جس عمر میں بھی ہیں ہم نے سب سے کم توجہ خلقت پہ کی ہے, سب سے کم. گھر بنانے میں بھی توجہ زیادہ ہے, خلقت پہ کم. یعنی وہ چیز جو میں خود بنا رہا ہوں کتنی دقت کے ساتھ بنا رہا ہوں, کتنی پیچیدگیاں ہیں, کتنا ڈائمیٹر, کتنے سینٹی میٹرز, کتنے ملی میٹرز, کتنی اونچائی, کتنی گہرائی, کتنی لمبائی, سردی میں کیسا, گرمی میں کیسا, کتنا. ایک چیز آپ خود بنا رہے ہو اتنی توجہ کر رہے ہو, اور وہ ایک چیز جس میں آپ اتارے گئے ہو, ایک چیز جس میں آپ بھیجے گئے ہو, جس کی خوبصورتیاں, جس کی گہرائیاں, جس کی وسعتیں, جس کی حقیقت کے اندر جب غور کرنے کی کوشش کرو گے خود بخود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خود بخود تم سجدے میں گر جاؤ گے, چاہے کوئی تمہیں کہے یا نہ کہے, خود سجدے میں گر جاؤ گے جتنا اس پر غور کرو گے. لیکن موجودہ زمانہ, موجودہ معاشرہ وہ آپ کو غور کرنے ہی نہیں دے گا. یہ الگ بات ہے, یعنی ایک الگ بحث ہے. یار انسان کن چکروں میں پھنسا ہوا ہے, انسان کن چکروں میں, دودھ پڑے محمد والے محمد پہ.
بہت شکریہ. آپ کسی کو 15-20 سال غار میں رکھیں, 15-20 سال غار میں رکھیں, غار میں, اور اس کو یہ سمجھا دیں کہ اصل دنیا یہ ہے, یہ بس چھت ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو, بس یہ اندھیرا یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے بات, یہ دیواریں ہیں اور یہ جو اگا ہے بس یہ تم کھاتے رہو. 20 سال کسی کو غار میں رکھیں اور وہ کسی سے بھی نہ ملاقات کرے, اور وہ کسی کو بھی نہ دیکھے باہر, اور اس کو نہ پتا غار سے باہر کیا ہے. 20 سال کے بعد آپ اس کو غار کے باہر لے آئیں, آپ یقین کیجئے اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہوگا اپنے چاروں طرف کہ آپ بھی اگر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے پاگل پاگل ہو گئے ہو, کیا دیکھو مجھے کو, یہ کیا بھائی, سورج ہے یہ, کیا بھائی یہ آسمان ہے یہ, کیا یہ پہاڑ ہے یہ, کیا پانی ہے, کہ یہ سب کیا ہے, کہ دنیا ہے. ارے میں جس دنیا میں تھا وہ, کہ تم کس دنیا میں تھے, وہ میں بھی تو ایک دنیا میں تھا, کہا نہیں بھائی تم دنیا میں نہیں, تم میں غار میں تھے, دنیا تو یہ. جتنا وہ تعجب کرے گا نا, ہمیں اتنا ہی تعجب کرنا چاہیے اس خلقت کے اوپر. لیکن ہم نے کہا کہ موجودہ دنیا جس طرح سے ہم کو لے کے چل رہی ہے, موجودہ سسٹم اور نظام جس کے اندر ہم عقل سے فارغ ہیں, ہم اپنی مادی دنیا میں بھی عقل کا استعمال نہیں کر رہے, وہاں خواہشات کا استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ عقل ہے. اور اگر کوئی آپ کو لگے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی زیادہ آگے ہے تو پھر میں آپ کے امام علی علیہ السلام کا مجبور ہو جاؤں گا قول سنانے پر, کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری دنیا کی پیچیدگیاں آتی ہیں, مجھے پتا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جاتا ہے, مجھے پتا ہے یہ سارے مجھے سیکھے ہوئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے کہ میں وہ کام کر نہیں سکتا کہ جو دنیا کر کے معاویہ کے لیے کہا گیا تھا نا, کہ آپ دیکھیں وہ کتنا تیز ہے, وہ کتنا ذہین ہے, بلکہ یوں سوال ہوا تھا کہ پھر اس کے پاس کیا ہے کہ جو اس نے پوری دنیا کو اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے, جس نے اتنا پیسہ اپنے گرد کیا ہوا ہے, جو آسانی سے اصحاب تک کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کسی بھی بنیاد پہ, وہ تو لگتا ہے آپ سے زیادہ لفظ جب عقل مند کہا نا تو امام نے یہاں روکا ہے, کہ نہیں وہ جو اس کے پاس ہے وہ عیاری ہے. عقل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان سے کوئی غلط کام کروائے, یہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، میرا نہیں ہے. عقل ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو کوئی کہے فریب دو، کسی کو فراڈ کرو کسی کے ساتھ، یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ وہ شیطان ہے، یہ عیاری ہے یا مکاری ہے جو لگتی عقل کی طرح ہے لیکن یہ عقل کی طرح نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، خواہشات نفسانی کبھی کبھی اس طرح سے آپ سے کام لیتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ بہت عقل مند ہیں، لیکن عقل مند صرف وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت، جو اس خلقت کو کبھی بھی فضول نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہے بہدف ہے، جس کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے کسی جگہ واپس جانا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، جن کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوتی ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھو، تمہارے پڑوسی 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، ایسا نہ ہو تمہارا پڑوسی کو بھوکا سو جائے. جب ان سب کے لیے اتنی زیادہ بات ہوئی ہے تو پھر بہن بھائی اور ماں باپ اور یہ سارے رشتوں کی تو کیا اہمیت ہوگی. اسلام میں جب پڑوسی کی اتنی اہمیت ہے، ارے چھوڑیں، اسلام نے جب جانوروں کے اتنے حقوق بیان کر دیے آپ سے، جانوروں کے اتنے حقوق بیان کر دیے آپ سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جانوروں کے بارے میں کیا ہے. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولا کائنات کے پاؤں سے کوئی چونٹی مر جاتی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مولا کائنات کے پاؤں سے کوئی چونٹی مر جاتی ہو. چونٹی تو چھوڑ دیں، امام نے کہا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، امام نے سنا ہوا ہے کہ کہا کہ اگر مجھے کہا جائے نا کہ ساری دنیا تمہیں دیتے ہیں، ساری دنیا تمہیں دیتے ہیں، کرنا صرف یہ ہے کہ جو چونٹی کے منہ کے اندر وہ اپنی غذا لے کے جا رہی ہے، اس غذا کو اس کے منہ سے لے لو. امام نے کہا میں اس چونٹی کے منہ سے غذا نہیں لوں گا، چاہے تم ساری دنیا مجھے دو یا نہ دو. اب عقل مند کون ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ مولا کائنات کو آپ کیا کہیں گے اس دنیا کے اندر، کہ جہاں پر جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے امیر آدمی بننا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے اپنا اسٹیٹس بناؤ، جیسے بھی ہو سکتا ہے اپنا بینک بیلنس بناؤ، اس معاشرے کے اندر پھر کیا ویلیو ہوں جی ہوں. یہ جو آئمہ کی باتیں ہم کرتے ہیں عجیب صحیح لگتا ہے، آئمہ کی اس طرح کی باتیں سنتے اور سمجھتے عجیب صحیح لگتا ہے. یہ کون سی عقل کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کس آخرت کی بات ہو رہی ہے؟ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے؟ میں اپنی باتیں ساری کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ سے ترتیب دے رہا ہوں اپنی بات. آپ نے اسٹارٹ یہاں سے لینا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے چاروں طرف زمین اور آسمان کو دیکھ کے، کائنات کو دیکھ کے، رات اور دن کے اختلافات کو دیکھ کے، آپ نے سوال اٹھانے اپنے اندر، سوالات اٹھانے اپنے اندر. جب آپ سوالات اٹھائیں گے آپ کو جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے، جب آپ جوابات ڈھونڈیں گے آپ صاحب عقل ہونا شروع ہو جائیں گے. کائنات اور خلقت کی اس تدبر اور جستجو کے اندر انسان صاحب عقل ہونا شروع ہوتا ہے، قرآن فرما رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. وَإِلَّا، اب تیسرے انداز میں اپنی ہی بات کو دوبارہ، تیسرے انداز میں اسی بات کو کر رہا ہوں. ہم پیدا ہوئے شیعہ گھرانے میں، خدا کا شکر ہے کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو مومن ہی کہلوا رہے ہیں. ہم کیا کہیں؟ سب ہی ہمیں کہہ رہے ہیں آپ مومن، لیکن ہم نے ابھی تک اپنے شیعہ ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے. بسم اللہ، اگر کسی نے شیعہ گھرانے پیدا ہونے کے بعد پڑھا ہو کتابوں کو اور پھر ان پر یقین اور ثابت ہو گیا ہو کہ یہی دین ٹھیک ہے، یہی مذہب ٹھیک ہے، یہی فرقہ ٹھیک ہے، نہیں، آبا و اجداد کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کی الگ بحث، آپ آبا و اجداد کی وجہ سے ہوئے ہیں. قرآن کہاں کہتا ہے آبا و اجداد کے موضوع کو درود پڑھے محبت والے محمد پہ؟ سورہ مائدہ کی 104، جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جب رسول خدا نے دعوت دی آپ لوگوں کو کہ آئیں اسلام قبول کریں، آئیں اور مومن ہو جائیں، تو کھڑے ہو گئے سب، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں. وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑ دیں؟ اچھا، اب رسول خدا، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے دعوت دے رہے ہیں خاص گروپ کو، اس خاص فرقے کو، ان خاص لوگوں کو کہ جو بت پرست ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن رسول اللہ کی زبانی آپ سب کو دعوت دے رہا ہے، آپ سب سے کہہ رہا ہے بھائی دوبارہ غور و فکر تو کرو، نہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد والے دین پر ہیں اور ہمیں یقین ہے یہ ٹھیک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا صاحب ایمان ہونا جتنی آسانی سے آپ کو مل گیا ہے نا،
یہ اتنی ہی آسانی سے آپ سے لے لیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اتنی جلدی بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ سب اپنے اباؤجداد کے دین پر ہیں اور وہ اہل بیت کے دین پر تھے، تو انشاءاللہ پھر آپ کی زندگیوں سے سارے غلط کام مائنس ہیں. آپ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، آپ انشاءاللہ غیبتیں نہیں کرتے ہوں گے، آپ انشاءاللہ دھوکے نہیں دیتے ہوں گے، آپ انشاءاللہ ناحق کسی کا مال نہیں کھاتے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہوں گے، آپ انشاءاللہ والدین کا احترام کرتے ہوں گے، آپ انشاءاللہ اپنے اساتید کا احترام کرتے ہوں گے. یعنی جہاں اسلام نے جو باتیں کہیں انشاءاللہ آپ سب کرتے ہوں گے. پتہ چلا نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ ابھی تک خود تدبر اور تفکر کی بنیاد پر مومن نہیں ہوئے. آپ آبا و اجداد کی وجہ سے، آبا و اجداد کے دین پر جتنی آسانی سے لوگ آتے ہیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اتنی ہی آسانی سے چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ہی شبہ، چھوٹا سا شبہ وہ انسان کے پاؤں کو لغزش لڑکھڑا دیتا ہے. چھوٹا سا شبہ ہوتا ہے، میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، کہ ہمارے جاننے والے، اچھے جاننے والے، اچھے مذہبی شیعہ سید اور مذہبی سید اور پڑھنے والے، یوں نہیں تھا کہ بالکل نہ پڑھے لکھا ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ہیں، دینی کتاب بھی پڑھتے تھے، وہ دینی کتب بھی پڑھتے تھے، لیکن کیونکہ آباء اجداد کے شیعہ ہیں اس لیے بہت زیادہ دوبارہ سے اپنے آپ کو یا اپنے ایمان کو آزمائش کا موقع نہیں ملا ان کو. سمجھتے رہے کہ ہم ہیں صاحب ایمان. ابھی ہوا یہ کہ سمجھدار تو تھے، ان کو کہیں کسی نے غامدی کا سننے پہ لگا دیا، شیعہ سید کو غامدی سننے پہ لگا دیا. غامدی، غامدی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں نا غامدی کو؟ اہل سنت دنیا کا انٹلیکچل ہے وہ. یہ دو شخصیات بڑی تیز تھیں، ایک چلی گئی ایک ہے، یعنی ڈاکٹر نثار احمد ان کی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ آخری وقتوں میں انسان بن گیا تھا وہ. آخری وقتوں میں جو بہت زیادہ مطالعہ کرے گا پڑھے گا تو پھر اس کی حقیقتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. آخری وقتوں میں بہت کچھ اچھا ہو گیا تھا ڈاکٹر نثار احمد کا. غامدی ابھی نہیں ہے، غامدی ابھی اس مرحلے میں کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ مشکوک کیے دے رہے ہیں، ہر چیز کو مشکوک کیے دے رہے ہیں، سنی دنیا میں بھی شیعہ دنیا میں بھی. انہوں نے امام زمانہ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ تھا اور حکومت اسلامی کا قیام کرنا ہے اور عالمی نظام، عالمی حکومت کا قیام ہے جو اللہ کی انشاءاللہ انبیاء کی، اللہ کی، ائمہ کی، سب کی خواہشات تھیں، اگر وہ نظام امام زمانہ نے قائم کرنا ہے تو اس کا مطلب انسانی زندگی کا سب سے بڑا موضوع ہے. یہاں تک تو اس سے صحیح کہا کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا موضوع ہے اگر ایسا ہونا ہے. لیکن شبہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہی موضوع تھا تو قرآن میں کیوں ذکر نہیں آیا؟ اٹھا دیا شبہ اس نے. قرآن جس میں رتبن و یابسن ہے وہاں پر آنی چاہیے تھی یہ بات، کہا وہاں نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے ڈائریکٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اب ہمارے یہاں نظریہ پایا جاتا ہے پیدا ہوں گے اور مسئلے ہوگا اور فلاں کا، وہ تو ہے، وہ ہر ہزار سال کے اندر ایک آتا ہے، یوں کہہ کے اس نے بات کو آگے بڑھا دیا. شیعہ دوست کا فون آ گیا جس نے یہ تقریر سن لی اور اس نے کہا کہ یار اس کا جواب دیں آپ ہمیں کہ اگر اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے تو قرآن میں کیوں نہیں. وہاں ہمیں پتہ چلا کہ چاہے سادات بھی ہوں یا شیعہ بھی ہوں، اگر کسی نے شبہ ایجاد کر دیا تو آپ گئے، آپ شبہے کو جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے قرآن نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو صرف آباء و اجداد والا یا تعصب والا مت رکھیے گا. آباء و اجداد سمجھ میں آ گیا، تعصب کسے کہتے ہیں؟ اب کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں یہ صحیح ہے، اب اس سے بہتر کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی عالم اس سے بہتر کوئی بات کرے تو ہم کہیں نہیں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہلے سے اسی طرح سے ہے، ہم نے نہیں. تعصب نہیں دکھانا ہے، اچھی بات کہیں سے بھی ملے، اچھی کتاب کسی نے بھی لکھی ہو، لیکن وہ تعصب ہوتا ہے وہ جہلا میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو بیچارے بالکل ہی فارغ ہوں، وہ عقل کا لفظ ٹھیک ہے ہی نہیں، یعنی وہ لوگ کے جو دنیاوی اعتبار سے بھی تیز نہ ہوں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح کے کہیں جا کے معاملات میں الجھ جائیں، آپ کے لیے نہیں. آپ کے لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، یعنی نہ آپ تقلیدی ایمان پر ہوں نہ آپ متعصب ایمان پر ہوں. آپ کو تیسرا ایمان چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں آگاہی کے ساتھ ایماندار ہو جانا. آگاہی کے ساتھ مومن ہو جانا، جس کی طرف قرآن نے اشارے کیے جو میں نے دو تین دن میں آپ کے سامنے بیان کیے کہ ایہا الذین آمنوا، پھر کہا آمینو، اور یہ اتنا ہے کہ آپ اپنے اسی ہاتھ میں رکھے ہوئے انجن کو، سرچ انجن جس کو آپ موبائل کہہ رہے ہیں، آپ صرف اس کے اوپر یہی لکھیے، سرچ کیجئے یا ایہا الذین آمنوا سے کتنی آیات شروع ہوئی ہیں. یہ چوتھا موضوع ہے قرآن کا. پہلا ہم نے کہا بنی اسرائیل، دوسرا ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا ہم نے کہا آپ سے اہل کتاب، اور اب میں چوتھا موضوع آپ کو دے رہا ہوں قرآن میں زیادہ تر جو زیادہ آیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا. اور آپ سمجھیں گے کہ آمنو کہنے کے بعد کہ اے مومن ہم آپ سے مخاطب ہیں، جب آپ مومن سے مخاطب ہیں اس کے بعد تو آپ پھر کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں ہوں گے جس میں ہمارا دین مشکوک. آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کو مانو، کتابیں اللہ کی کتاب کو مانو، فرشتوں کو مانو، آخری روز آخر کو یعنی معاد اور قیامت کو مانو، عمل کرو، مومنوں نماز پڑھو، مومنوں روزے رکھو. آپ تو تصور کر رہے ہیں جب خدا مخاطب ہی مومن قرار دے رہا ہے تو اس کو یہ تھوڑی کہے گا یہ کام کرو، ایماندار تو یہ کام کرتا ہی ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پھر ہم سب کو اتنی مرتبہ یہ احساس دلایا کہ بھائی تمہارا ایمان مشکوک ہے. مشکوک سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی جب چاہے اس میں شبہ ڈال کے تمہیں تمہارے ایمان سے خارج کر دے. اب اسی بات کو میں چوتھے انداز میں کرتا ہوں. ابھی آپ نے تشیعوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں نے کہیں کسی جگہ پہ اسلحہ اٹھا لیا، مائیں کہ ٹھیک نہیں تھا، نہیں تھا ٹھیک، ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، یہاں پہ قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تم حفاظت ہی نہیں کر رہے، یعنی جب ریاست ہی تشیعوں کی حفاظت نہ کرے تو پھر کسی جگہ پہ نوجوان جذباتی ہو جاتا ہے، اٹھا لیتا ہے. اگر کسی نے بیچارے نے خود اپنے خاندان کے چند جنازے اٹھائے ہیں، اپنے ہی خاندان کے چند جنازے اٹھائے ہیں، تو وہ بیچارہ پھر اسلحہ اٹھا لیتا ہے. کیسے روکیں اس کو؟ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی جو روک دیں، کوئی سسٹم تھوڑی بنا ہوا ہے کہ اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑ لیں. لوگوں نے خود اپنے ہاتھ پہ اپنے طور پہ کر لیا. یا یہی جیسے ہوا ہے شام چلے گئے نوجوان، تو شام بھیجا تھوڑی ہے، یہاں پہ کوئی سسٹم تھوڑی بنا ہوا ہے کہ آؤ شام بھیجیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب زینب کا حرم خطرے میں. اب پوچھتا تھوڑی کوئی یہاں پہ جوان کسی سے، جناب زینب کا حرم خطرے میں، چلا گیا. اب آپ اس کو پکڑ لے، اس کے پیچھے آپ نے بند کر دیا، غائب کیا ہوا اس کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پہلے آپ اپنی ذمہ داری تو دیکھیں. اگر ریاست مضبوط ہوتی تو نوجوان اسلحہ کیوں اٹھاتا؟ یا اگر ریاست جو ہے وہ امریکہ کو، سعودی عربیہ کو احساس دلائے کہ بھائی داعش جیسی طاقت کو وجود میں مت لاؤ، ہمارے ملک کے اندر بھی جوان اٹھیں گے. اب تھوڑی جوان وہ والا جوان ہے جب جناب فاطمہ کا آپ نے حرم گروا دیا اور ہم تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس وقت نہیں تھا شیعہ مضبوط، نہیں تھی شیعہ کے پاس قیادت، نہیں تھا شیعہ کا انقلاب، نہیں تھا شیعہ کے پاس لیڈرشپ. آپ نے گرا دیا جناب فاطمہ کا حرم، آپ نے گرا دیا ائمہ کے حرم. اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. اب شیعہ باشعور ہے، اب نوجوانوں میں الحمدللہ طاقت ہے، ان کے پاس ایک مرکزیت ہے، اب شیعہ مضبوط ہے. اب آپ نے پھر حرم پر حملہ کروا دیا، اب شیعہ جو ہے وہ نکل گیا، ہاتھوں سے نکلا ہوا. اب بہرحال کسی بھی بنیاد پر نوجوان بیچارہ ایسے کام کہ جو آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی، اس میں ملوث ہو گیا، ہو گیا. اب میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، چوتھے انداز میں ایک ہی بات سمجھانے کی بات کر کوشش کر رہا ہوں آپ کو. اب جب ان مشکلات میں آتا ہے نا نوجوان، ابھی تو جذبات میں تھا، جذبات میں تھا جسے وہ ایمان سمجھ رہا تھا، جذبات میں تھا جسے وہ ایمان سمجھ رہا تھا، چلا گیا، قربانیاں دیں اس نے بیچارے نے. لیکن جب وہ مشکلات میں آیا، کہیں کسی جگہ پہ اس کا نام آ گیا، کہیں پکڑا گیا، کہیں اس کو ٹارچر ہوا، کہیں وہ غائب ہونا پڑ گیا، اب آزمائش شروع ہوئی تمہاری. چاہے تم نے یہ کام اپنے ایمان کی بنیاد پہ کیا تھا یا اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کیا تھا، یہاں تمہارا امتحان شروع ہو گیا. اور پھر ہم نے بہت سارے جوانوں کو شرمندہ اور پلٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، حتیٰ کہ وہ شاید کسی جگہ پر ہماری ایجنسیوں کے لیے کام بھی کرنے لگے، یہ بھی صورتحال وجود میں آئی ہے. تو پتہ چلا یا تمہارا دین ابا اجداد والا دین تھا، تمہارا ایمان ابا اجداد والا ایمان تھا، یا متعصب و تعصب والا ایمان تھا. اگر آگاہی والا ایمان ہوتا، آگاہی والا ایمان ہوتا، آگاہی والا ایمان ہوتا. ہم نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، ایک بلال کی دی. بلال کسے کہتے ہیں؟ جزیرۃ العرب کی ریت اور وہاں کی گرمیاں اور اس میں کمر اور یا سینے کے بل لٹا دینا اور اس پر پھر پتھر رکھ دینا اور پھر کہنا کہ بس کہو کہ تم ابھی تک ہمارے بتوں کو پوچھتے ہو، تم برا بھلا کہو اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی. اور بلال پھر پتہ چلتا ہے بھائی ایمان کی حفاظت تو بڑا سخت مرحلہ ہے. پھر ہم نے دوسری مثال آپ کو ہمارے یاسر کی دی, قرآن پہ آیت, قرآن کی آیت اتر آئی ہمارے یاسر کے لیے. بس ٹھیک ہے, اگر تم ان کی بات کو اکراہ کی بنیاد پر قبول بھی کر لو تو تمہارے دل کا جو پختہ ایمان ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ابھی تم بول دو جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس نے کتنی سختیاں برداشت کی تھی جب یہ بات ماں بھی سامنے مر گئی, سمیہ شہید ہو, شہیدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہمارے یاسر کی والدہ سمیہ, اور والد خود یاسر والد, دونوں کی شہادت ہو گئی اور اب قریب ہے کہ شہادت ہونے والی ہے, نہیں اپنے ایمان سے پلٹ نہیں رہے. تو پھر آیت آ گئی, رسول خدا نے پھر پیغام بھجوایا کہ بھائی تمہارا ایمان تمہارے دل کے اندر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر وقتی طور پہ جبرن جو کچھ ہو رہا ہے اگر قبول بھی کر لو. اسی طرح سے تیسری ایک اور مثال بھی دی ہے, نام میں ان کا ہمیشہ دماغ سے نکل جاتا ہے, یا شباک ہیں یا طباک ہیں, وہ بھی اسی طرح سے ہمارے یاسر اور حضرت بلال والے تھے کہ باقاعدہ لوہا گرم کر کے جسم کو داغا جا رہا ہے, لوہا گرم کر کر کے ان کے جسم کو داغا جا رہا ہے اور جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پر لوہا گرم نہ لگایا گیا ہو. لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنے ایمان کے اوپر پختگی اور اپنے ایمان کے اوپر جو ہے مضبوطی دکھائی. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ آگاہی کی بنیاد پر ایمان کیسے آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان زمین اور آسمان کی خلقت پر شروع کرے سوچنا, اور پھر آہستہ آہستہ اپنے وجود پر سوچے, اور پھر اس کو یقین ہو جائے, ایمان اس کا ہو جائے کہ یہ سب چیزیں عبث خلق نہیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. پھر وہ اپنی پوزیشن اور اپنی جگہ کو تلاش کرے کہ اس پورے کائنات کے اندر میری جگہ بنتی کون سی ہے. اپنی جگہ کو تلاش کرنے کے بعد پھر وہ آگاہانہ بنیاد پر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قدم اٹھائے. دین کی نصرت کے لیے قدم اٹھانا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. وہ ایمان کے جو الحمدللہ با ایمان ہیں, لیکن ہم شیعوں کی مشکلات میں کوئی خاص رول پلے نہیں کرتے, الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن یہ کہ جو مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے, الحمدللہ ہم مومن ہیں, لیکن یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے ہم اس میں شرکت نہیں کرتے. اچھا ماشاء اللہ بڑا پختہ ایمان ہے آپ کا, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں اس وقت مسلمان اور شیعوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. یعنی وہ ایمان جو آگاہی کی بنیاد پر ہونے کے بعد اگر آپ اس خدا نہ خاصا سوچیں, اور پھر وہ صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہو, بھائی یہ ایمان بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ لوگ چاہیے کہ جو پھر ہمیں نہیں معذرت کے ساتھ مسلمان یعنی اسلام کو یعنی اللہ کو یعنی آئمہ کو وہ لوگ چاہیے کہ جو پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوں, اگلے مرحلے میں داخل ہوں, اگلے مرحلے میں داخل ہوں. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ ایمان میں پختگی آئی ہے نہیں آئی تو دیکھو کہ آیا یہ اپنی ملت اور قوم کے مشکل کاموں کو اپنے کندھوں پہ لیتا ہے یا آسانیاں تلاش کرتا ہے. اگر یہ آسانیاں تلاش کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی یہ مومن کے بہت ہی شروع کے مراحل میں. اگر یہ ملت اور قوم کے مشکل مسئلوں کو, مشکل مرحلوں کو, مشکل کاموں کو اپنے کندھوں پر لیتا ہے, ذمہ داریاں اور مسئولیتیں اپنے کندھے پر لیتا ہے, تو آپ سمجھیں اس کا ایمان جو ہے نا وہ اب پختہ ایمان ہو رہا ہے. اب یہ بچتا نہیں ہے, اب یہ سست نہیں ہوتا ہے, اب یہ بچتا نہیں ہے, یہ آخر میں نہیں پہنچتا ہے, اب یہ شروع میں ہی پہنچ جاتا ہے, یہ پہلے ہی اپنے لیے مشکل کام لے لیتا ہے. اور کہیں آپ یقین کریں کوئی اس طرح کی ذات, مثلاً میں اس کو ایک مثال کا سمجھاتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بھائی کے آج ارادہ تھا کہ قرآن میں خود لایا نہیں, موبائل ہی بند ہو گیا تو اس لیے وہ قرآن کی آیات جو مجھے پڑھنی تھی وہ نہیں ہو سکیں, لیکن سورہ مائدہ جس میں آبا و اجداد کی پیروی کی مذمت کی گئی ہے کہ اس بنیاد پر مت, یہ دلیل تم نے دی نا اوپر آنے کے بعد, ہم تو آبا و اجداد کے دین پر تھے, اللہ یہ دلیل آپ سے قبول نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ اپنے ایمان کو آلودہ مت ہونے دیجیے گا, یہ آلودہ ہو جاتی ہے چند چیزوں سے. سورہ انعام کی 82 آیت نمبر, آل عمران کی 193 کہ جب ہم نے سنا کہ کوئی منادی ایمان کی دعوت دے رہا ہے تو آمنا ہم ایمان لے آئے, جب ہم نے سنا کہ ایک منادی ایمان کی دعوت دے رہا ہے اے خدا ہم ایمان لے آئے, تو کہا کہ اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنا. اور آخری بات کہی کہ اگر تم مومن ہو تو لا تحزنو, اور کیا ہے لا تحزنو ولا کچھ یاد آ رہی آیت؟ انتم العلون ان کنتم مؤمنین، کہ نہ تمہیں پریشان اور غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ہی سست پڑنے کی ضرورت ہے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. انتم العلون ان کنتم مؤمنین، آل عمران 139. میں نے یہ چار آیتیں یہاں تفصیل سے پڑھ لی تھی، لیکن وہ میرا قرآن جو ہے وہ ہمارے موبائل میں تھا اور موبائل جو ہے وہ بند ہو گیا، اس لیے وہ نہیں پڑھ پایا. بہرحال، لیکن میں نے ان چاروں کی تشریح کی ہے ابھی آپ کے سامنے، ان آیات ہی کی تشریح کی ہے، جا کے ضرور اگر موقع ملے دیکھیے گا. آخری بات جو میں کر رہا تھا وہ کہ مومن ہی غالب آتا ہے، اگر مومن ہے تو غالب آتا ہے، اور اگر مغلوب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے ایمان. اب یہاں سے رہبر موضوع میں ایک نئی بحث کو کھولتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا مسلمان مغلوب ہے یا مسلمان غالب ہے. تو بڑی واضح سی بات ہے، پوری دنیا کے مسلمان کو دیکھ لیجیے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے ایمان کو ذہنی مرحلے تک رکھا ہے، ایک ذہنی کیفیت کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی خود پریکٹیکل زندگی ہے. آیا وہ ہماری طرح ممبروں بیٹھ کے خالی لیکچرز دیتے تھے؟ آپ نے یعنی اہل بیت کی زندگی کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے ممبروں پہ آ کے بس لیکچرز دیا کرتے تھے، یا وہ پریکٹیکل خود اترا کرتے تھے میدان میں؟ یعنی امام باقر علیہ السلام کام کر رہے کھیتوں میں تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ بڑے دنیا دار ہو گئے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اتنی گرمی کے اندر. انہوں نے کہا بھائی رزق کا حلال کے لیے تمہیں کیا معلوم رزق کا حلال کیسے کہتے ہیں، اس کا حلال کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ اس جگہ سے لے کر اوپر کربلا کے میدان میں آپ چلے جائیے کہ وہ ساری اولاد کو لے کے پہنچے ہوئے، اپنے سارے کنبے کو لے کے پہنچے ہوئے، اپنی سب کچھ اپنی ہر چیز اپنی دو پہ لگا دی ہے. یعنی یہ ایمان تو آپ سے پریکٹیکل ہونے کا تقاضا، اس کا اولین تقاضا ہے، نہ کہ آخری تقاضا ہے. پہلا تقاضا آپ سے کہ آپ پریکٹیکل ہو جائیں، اور جب آپ عملی شخصیات بنیں گے تو پھر یہ انسان تھوڑی مغلوب رہے گا، یہ مسلمان تھوڑی مغلوب رہے گا، پھر عالم اسلام کی یہ والی حیثیت تھوڑی ہونی تھی جو آج ہو گئی ہے. ہم اور آپ ایک لولی پاپ ہے جو ہمیں یورپ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بس، یعنی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کام کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوچنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. سعودی عربیہ، کویت، مصر، قطر، جائیں نا ان جگہوں پہ، یہاں کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ابھی تو تھوڑا بہت پھر بھی ہو گیا ہے، ورنہ حالت یہ تھی کہ ان کے گھر کی لائٹ بھی اگر چلی جائے، گھروں میں لائٹ بھی خود نہیں لگاتے، چلی بھی جائے تو وہ پھر امریکہ سے کوئی آتا آ کے صحیح کرتا ہے. ایران میں جب انقلاب آیا پتہ چلا کہ خالی جو فوجی مشیر تھے، فوجی ایڈوائزرز جو امریکہ کی طرف سے تھے، وہ 40,000 صرف ایڈوائزر تھے، 40,000 ایڈوائزر تھے 79 میں ایران کے اندر. یعنی اسلحہ بھی دیا ہے، چلانا بھی تمہیں نہیں آتا، اگر خراب ہو جائے تو تم صحیح بھی نہیں کر سکتے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر چیز کے لیے ایک امریکہ سے ایڈوائزر آیا ہوا ہے، 40,000 ایڈوائزر. ابھی آپ اسی سعودی عربیہ اور قطر اور اسی طرح عرب امارات، آپ اس میں سے انگریزوں کو باہر نکال لیں، یہ ایک دن نہیں چل سکیں گے، ایک دن دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ کو اس بات کا، ایک دن سعودی عربیہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا رہ سکتا، کیونکہ انہوں نے ان کو احساس دلایا تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، تم صرف اسی طرح سے رہو، ہم آ کے تنخواہیں دو بس ہمیں، ہم آ کے تمہارے ملک کے مسائل حل کرتے ہیں. ہم سب اس طرف جا رہے ہیں، پورا عالم اسلام اس طرف جا رہا ہے، ہم سارے کے سارے پریکٹیکل چھوڑے بیٹھے اور توقع کیے بیٹھے ہیں کہ بس انگریزوں نے کرنا، انگریزوں نے کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ جس طرح چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں. جو حالت عالم اسلام کی وہ آپ کے سامنے، خدا فرماتا ہے کہ نہیں، 139 آل عمران، کہ انتم العلوم ان کنتم مؤمنین. علامت یہی ہے، نشانی یہی ہے کہ اگر تم مومنین ہو، اگر تم مومن ہو تو تم غالب آنے والے ہو، ہولڈ تمہارا ہوگا، قبضہ تمہارا ہوگا، طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے، تم پریکٹیکل لوگ ہو، تم نے سوچنا ہے، تم نے سوچنا ہے، تم نے آگے بڑھانا ہے اس دنیا کو، اپنے ہاتھ ملو چیزوں کو، خدا آپ سے یہ چاہتا ہے. اور اس لیے اپنا آخری ذخیرہ بقیت اللہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اسی وقت انشاءاللہ میدان عمل میں لائیں گے، کہ جب آپ سب پریکٹیکل ہو جائیں گے، وَاللہ آپ کی جو ابھی مسلمانوں کی جو زندگی نظر آتی ہے، آپ دو چار پانچ ملکوں کو چھوڑ دیں، بلکہ ملک نہ کہیے، آپ دو چار پانچ ملکوں کے اندر موجود مومنین کو چھوڑ دیجئے، لبنان ہے الحمدللہ، یمن ہے الحمدللہ، عراق میں کچھ لوگ ہیں، پاکستان میں تھوڑے بہت ہیں، ایران بہت زیادہ ہے، آپ ان کو اگر چھوڑ دیجئے تو پھر کہاں پر مسلمان؟ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام کی جنگ تو چھوڑ دیجیے آپ, اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑتا. یہ پاکستان, اسے یہ اتنا بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ گیس پائپ لائن اگر آ رہی ہے تو وہ سب سے پہلے ہماری ضرورت کو پورا کرے گی, اس پاکستان کے مسئلے کو حل کرے گی. لیکن ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم امریکہ اور سعودی عرب کے مقابلے میں کہیں گے بھائی پائپ لائن کو آنے دو, ہے ہی نہیں ہم میں طاقت. ہمیں جتنی اجازت ملتی ہے ہم اتنا کام کرتے ہیں. اتنا پاورفل ملک ہے یہ پاکستان, پہلا نیوکلیئر, پتا تو پہلا نیوکلیئر ملک ہے دنیا میں اسلامی, پہلا نیوکلیئر ملک ہے اسلامی. جتنی طاقت ہر اعتبار سے پاکستان کے پاس ہے بہت کم کسی مسلم دنیا کے پاس ہوگی, جتنی پاور یہاں پر ہے ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. لیکن ہماری حالت دیکھیے آپ, ہماری حالت بہت خراب ہے. ملائیشیا کے اندر طے پائے رجب تو اردگان ہم کو دعوت دے, رجب طیب اردگان ہم کو دعوت دے کہ اس طرح کا ایک گروہ یا گروپ بن رہا ہے, آئیے اور عالم اسلام کے مسائل پر ڈسکس کریں, اور ہمیں سعودی عربیہ یا امریکہ منع کر دے اور ہم اس الائنس میں شرکت نہ کریں. یعنی ہمیں باہر سے فون آ جائے ہم شرکت ہی نہ کریں, ہماری تو یہ حالت ہوئی. اگر یہ بار اگر یہاں پر ایک گروہ مومنین کا بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہو کے طاقت اپنے ہاتھ میں لے کے یہ احساس دلائے کہ بھائی اگر تشیع کے ساتھ دو انشاءاللہ تشیع کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں ملک, یعنی آپ کو سوچنا اس طرح سے, لیکن آپ کو اس طرح سوچنے نہیں دیا جاتا. آپ کو تو کہتے ہیں کہ بس یار تم اپنی سوچو کہ آمدنی کیسے بہتر ہو سکتی ہے, پھر دیکھو بعد میں بچوں کا فیوچر تم کیسے بنا سکتے ہو, اسکوپ کے اوپر کام کرو, بہتر رہائش کی طرف چلے جاؤ. یعنی ہم پوری تشیع جو ہے نا وہ چھوٹے 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 کاموں میں اہداف کے اندر لگے. جس ایمان کی بات خدا نے قرآن میں کی ہے, جس ایمان کا تقاضا آئمہ اہل بیت نے ہم سے کیا ہے, جس ایمان کا تقاضا ماہ رمضان ہم سے کرتا ہے, مومن کو جو وہ ہمیشہ غالب سمجھتا ہے, اس طرح سے اگر ہم چلتے رہے اس ہلکے پھلکے ایمان کے ساتھ تو یہ قابل قبول نہیں ہے, ہم سے خدا راضی نہیں ہے. کل انشاءاللہ ہم ایمان کے موضوع پر آخری بات کریں گے آپ دوستوں سے, ابھی ہماری بات مکمل ہو گئی. درود پڑے محمد والے محمد. خدا انشاءاللہ ہم سب کو خدا پسند مومن بننے کی صلاحیت عطا فرمائے. خدا ہم کو انشاءاللہ جیسے عالم اسلام کے آغاز میں مومنین ہوا کرتے تھے, خدا ہمیں بھی انشاءاللہ ویسا ہی دل حوصلہ اسی طرح کا جگر عطا فرمائے کہ ہم واقعی صاحب ایمان ہو جائیں. خدا انشاءاللہ ہمیں اس سطح کا ایمان بنا دے گے جو امام زمانہ کو, جن صاحبان ایمان کی ضرورت ہے. خدا ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو ایسا ہی با ایمان بنا دیں ہمارے ذریعے سے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ ہمارے ذریعے سے ایمان, یعنی ایسا ہو جائے ہمارا ایمان کہ امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہو جائے. ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے ان کی زیارت کر سکیں اور انہیں کے سامنے اپنی شہادت کو بھی پیش کر سکیں. سورہ فاتحہ آخر میں ہے, تمام مومنین کو یاد رکھیے, اپنے مرحومین کو, مومنین کے تمام مرحومین کو یاد رکھیے گا, اور ساتھ ساتھ سید ابراہیم حسین رضوی ابن سید الفقار حسین, سیدہ صوبیہ فاطمہ بنت ابراہیم حسین رضوی کو. سورہ فاتحہ.